الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. نبی کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے. اے خواتین، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا. جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے. یہ چند آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے سورہ احزاب کی. آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58 تک کی. اس سے پہلے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں پردے کے احکام تھے کہ عورتوں پر پردہ اللہ نے لازم کیا ہے اور وہ مردوں کے سامنے بغیر حجاب کے سامنے نہ آئیں، حتیٰ کہ مردوں کو اگر کوئی چیز ان سے مانگنی ہو تو حکم یہ دیا گیا کہ فسلوہن من وراء حجاب، چاہیے کہ وہ پردے کے پیچھے سے مانگے، آڑ سے مانگے، سامنے آ کر کوئی چیز طلب نہ کریں. تو یقیناً اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، ورنہ سامنے آنے کا کیا مطلب ہے یا سامنے نہ آنے کا کیا مطلب ہے. اور بعض جو مرد یا عورتیں کہتے ہیں کہ صاحب پردہ تو صرف آنکھوں کا ہوتا ہے، ان کی دلیل بھی باطل ہو گئی، اس لیے کہ اللہ اور رسول کو زیادہ پتا ہے. جس اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس نے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے جو احکام دیے ہیں مرد اور عورتوں کے لیے اسی میں لوگوں کا بھلا اور فائدہ ہے. اس سے ہٹ کر اگر چلیں گے تو یقیناً ان کا نقصان ہوگا. اسی طرح اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ نبی کی بیویوں سے کوئی شخص آپ کے بعد بھی نکاح نہ کرے، اور یہ بڑا سخت گناہ ہے، اس کو بھی ظاہر فرما دیا. آخری جو آیت تلاوت کی گئی تھی وہ یہ کہ ان تبدو شیئن او تخفوہ فان اللہ کان بکل شیئن علیما، چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ پورا پورا علم رکھنے والا ہے. بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ ہمیں اگر موقع ملا تو ہم نبی کی بیویوں سے نکاح کریں گے. ان میں بعض صحابہ بھی تھے ایسے کہ جن میں ایک صحابی تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چاہتے تھے کہ آپ کے بعد میں نکاح کروں گا، تو اللہ رب العزت چونکہ ہر بات ہر ایک کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، بھیدوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ اگر تم دلوں میں کسی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو انہیں جب اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے، تو پھر اس پر استغفار کیا، غلام بھی آزاد کیا اور پھر اس پر استغفار فرماتے رہے۔ بہرحال جو مخلصین ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی بات گناہ کی آ بھی جاتی ہے، لیکن جب انہیں اپنی بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ میں کوئی بات ایسی دل میں چاہ رہا تھا جو گناہ ہے، اور ان کو اس کا پتہ چل جاتا ہے، تو اس پر وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی اپنی باتوں پر بھی ڈٹے نہیں رہتے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب ہماری غلطی ہم پر واضح کر دی جائے تو اپنی غلطی پر انسان نہ ڈٹے، بلکہ اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کرے اور یہ کہے کہ ہاں بھائی واقعی اس معاملے میں مجھ سے غلطی ہوئی یا میری نگاہ چوک گئی، اللہ تعالیٰ سے میں استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایسے کھلے دل کے ساتھ اظہار کا کرنے کا کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر کوئی بات ایسی ہو جائے اس کو کھلے دل سے آدمی مان لے۔ اور اصل میں قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی جو چوریاں ہیں ان سے واقف۔ بعض اوقات انسان ترچھی نگاہوں سے، نیچی نگاہوں سے بھی بد نگاہی کرتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، یا اس کے دل میں کوئی بات پوشیدہ ہوتی ہے لیکن اللہ کے سامنے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو وہ رب بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز جانتے ہیں، کوئی دل میں چھپا رہا ہے یا آنکھوں سے چوری کر رہا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی فہرست ذکر فرما دی کہ جن کے سامنے خواتین آ سکتی ہیں یا مرد ان عورتوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کے سامنے بے محابہ آنا اور اختلاط کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ کسی کے سامنے بھی آنا ممکن ہوتا تو یہ سب فہرست یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ لا جناح علیہن، نبی کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپوں کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ولا ابنائہن، بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ولا اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے۔ ولا ابنائی اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے۔ اور اسی طرح ولا ابنائی اخواتہن، اور اپنے بھتیجوں کے اپنے بھانجوں کے۔ ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، اسی طریقے سے اگر آدمی اپنی بیویوں کے سامنے آتا ہے تو اس میں بھی کوئی شرم کوئی حرج نہیں، اور اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں بھی کوئی گناہ نہیں، ان سے بھی پردہ نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ واتقین اللہ، اے عورتوں اللہ سے خاص طور پر ڈرتی رہو، یقین جانو ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے، دلوں میں جو باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں ان سے سب سے واقف ہے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام کا بھی ذکر فرمایا، ایک حکم جو بیان کیا گیا تھا کن کے سامنے آنا جائز ان کو بھی ذکر فرما دیا، محرم عورتوں کا ذکر فرما دیا کہ ساری عورتیں محرم ہیں، ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا عورتیں اپنے محرموں کے سامنے آ سکتی ہیں اور محرم مرد ان کے سامنے آ سکتے ہیں، اور شرعاً ان میں کوئی گناہ نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو نامحرم ہیں، اور محرم نامحرم کا مطلب کیا ہے، یاد رکھیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ محرم کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت سے زندگی میں کبھی بھی کسی موڑ پر نکاح نہ ہو سکے وہ محرم، جیسے اپنی بیٹی کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا زندگی میں کبھی بھی، اپنی سگی بہن، اسی طریقے سے سگی بھانجی، سگی بھتیجی، تو یہ وہ خواتین ہیں کہ جن سے کسی وقت کسی حال میں بھی نکاح جائز نہیں، اور جن سے کبھی بھی کسی حال میں نکاح ہو سکتا ہے وہ نہ محرم۔ جیسے بیوی کی بہن، اب ویسے تو وہ سالی لگتی ہے نکاح یعنی رشتے کے اعتبار سے، اور جب تک ایک بہن نکاح میں دوسری بہن کا نکاح میں لانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اگر وہ بہن مر جائے جو نکاح میں ہے اور پھر وہ اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہے تو شرعاً جائز ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بے شک ابھی نہیں کر سکتا نکاح، لیکن کسی وقت بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے وہ نامحرم ہوگی۔ تو بہنوئی کے لیے سالی یا نامحرم، عام طور پر ہمارے ہاں یعنی بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ صاحب بہنوئی سے پردہ کرا رہے ہیں، حالانکہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحم الموت، یعنی شوہر کا جو بھائی ہے جس کو دیور بھی کہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تو موت ہے تمہارے لیے۔ تو یقیناً اسی طریقے سے جو بیوی کی بہن ہے یعنی جس کو سالی کہتے ہیں، تو رشتے کے اعتبار سے وہ بھی یعنی اس کے حق میں جو اس کا بہنوئی ہے وہ موت۔ تو یہ رشتے ایسے ہیں کہ چونکہ ان کو قریب ہونے کا بھی موقع ملتا ہے اس لیے بعض اوقات خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بہنوں کے گھر بھی خراب ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ، اور اس قسم کے بہت سے واقعات. لیکن اگر ہم نے شریعت کو نہ سمجھا اور اپنی منمانیاں کرتے رہے تو یقیناً پھر خرابیاں گھروں تک پہنچتی. لیکن اگر شریع احکام پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے ہم کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس جسم اور اس وجود کے کیا لائق ہے کیا لائق نہیں. ہم اپنے طور پر کہیں کہ نہیں جی یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، جی میں تو ایسا نہیں ہوں میں ویسا نہیں ہوں. اپنے آپ کو آدمی جو ہے وہ پارسا نہ سمجھے. بات یہ ہے کہ کسی وقت بھی کسی کا نفس بہک سکتا ہے، آدمی اپنے آپ پر بھی اعتبار نہ کرے. اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ پر استغفار بھی کرتا رہے آدمی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ محفوظ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. انسان البتہ کوشش کرتا رہے اور جو احکام شریعت نے دیے ہیں ان کو سمجھے کہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں ہمارے بھلے کے لیے اور فائدے کے لیے دیے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت اور توقیر کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہاں پر فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں یا رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اصل میں جب ہم نسبت کرتے ہیں فرشتوں کی طرف تو اور معنی ہوتے ہیں، جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو اور معنی ہوتے ہیں، اور جب انسانوں کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو اور معنی ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یہ مقصد. اللہ تعالیٰ سلامتیاں نازل فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، سلامتیاں نازل فرمائیے. اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی جب انسانوں کی طرف منسوب ہوتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اور اسی طریقے سے استغفار کریں. اس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائدہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اصل فائدہ درود پڑھنے والے کو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ بھی عشرا، کہ جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں. تو گویا پڑھنے والے کا سب سے بڑا فائدہ تو خود اپنی ذات کو ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رحمتیں ہم پر نازل فرمائیں گے. تو اگر کوئی آدمی درود پڑھتا ہی رہے تو کتنی رحمتوں کا موجب ہو جائے گا. اور یہ ایسی دعا ہے درود شریف کہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. جب رد نہیں فرماتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر حق ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم درود بھیجیں گے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں بھی نازل فرمائیں گے. اور انسان جب اللہ کے، یعنی بعض روایتوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا درود شریف گناہوں کو مٹاتا ہے. یعنی اتنا، حالانکہ پانی کا کام آگ کو بجھانا ہی ہے، لیکن فرمایا کہ اتنا پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا جتنے کہ درود شریف کا عمل ایسا ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے. تو جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے گناہ مٹ جائیں، گناہ ختم ہو جائیں اور اس کی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائیں، اسے چاہیے کہ درود شریف پڑھے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک تہائی وقت جو ہے وہ دعا میں درود شریف میں صرف کرتا ہوں اور باقی دو تہائی وقت جو ہے دوسرے کاموں میں. آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم اس کو اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے تمہارے حق میں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں ایسا کروں گا کہ دو تہائی وقت جو ہے وہ درود شریف میں صرف کروں گا اور ایک تہائی وقت دوسرے کاموں کے لیے رکھوں، دوسری دعائیں اور دوسرے ذکر و اذکار ہیں. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم مزید بڑھا لو تو اور تمہارے لیے بہتر. تو فرمایا کہ اچھا پھر تو میں سارا وقت جو ہے درود شریف ہی پڑھنے میں گزاروں گا. آپ نے فرمایا پھر تیرا کوئی کام رکے گا بھی نہیں. ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی بعض اوقات درود شریف پڑھتا ہے اب یہ سوچے کہ بھی جب کوئی کام رکے گا نہیں تو غلط کام بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہر کام کا ایک وقت ہے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت سے تو جب تک اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے اپنی دعاؤں کے شروع میں اور آخر میں، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، اور آخر میں پھر وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی درود شریف. درود شریف کے بے شمار صیغے ہیں. اب البتہ بعض وہ ہیں جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان صیغوں سے مجھ پہ تم درود و سلام بھیجو. تو یقیناً وہ ان کی بات ہی کچھ اور ہے. جس طریقے سے سیل بند دوائیاں آتی ہیں تو جو دوائیاں جو ہیں جرمن کی ہیں کہیں اور کی ہیں اگر پتہ چلے جی وہ بالکل پیک دوائیاں ہیں تو وہ زیادہ ہمیں ان پر بھروسہ ہوتا ہے بنسبت ان دوائیوں کے جو کھلی اور لوز پیکنگ میں ہوتی ہیں, اس لیے کہ ان میں جعلی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو سیل پیک دوائیاں ہوتی ہیں تو یقیناً ہمارے اعتبار زیادہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ جاپان کی ہے, یہ جرمن کی, یہ فلاں علاقے کی, فلاں کی ہے, اور یہ ایسی ہے ویسی ہے, اس پر ہمیں اعتبار. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بتائے ہیں یقیناً وہ الفاظ ان میں تاثیر وہ زیادہ ہوگی بنسبت ان الفاظ کے جو ہم اپنی طرف سے کریں گے. اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتلائے ہیں ان الفاظ کے ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تقریباً 40 صیغے جو ہے وہ اس سلسلے میں ذکر فرمائے ہیں, اور ایک چھوٹا سا کتابچہ جو ہے وہ شائع کیا ہے اس میں, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صیغوں کے ساتھ درود و سلام ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے. تو اس کو بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے, ورنہ سب سے افضل جو اعلی درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے بہت سے مواقع پر درود شریف پڑھنے کے لیے, حتیٰ کہ رات کو اگر انسان کی آنکھ کھل جائے تو درود شریف پڑھے. اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوں تو درود شریف پڑھ, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتی. اسی طرح جب آدمی نکلے تب بھی یہ ہے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم انی اسألک من فضلک. اور بہت سے مواقع پر درود شریف کا پڑھنا ثابت ہے. نماز کے اندر, تشہد کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں اس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض ائمہ کے نزدیک, جس میں امام شافعی اور غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے, کہ اگر درود شریف نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر درود شریف پڑھنا سنت ہے, اگر کوئی نہیں پڑھے گا نماز ہو جائے گی, لیکن جو نماز میں نورانیت آنی چاہیے, کمال آنا چاہیے, وہ اس سے محروم رہے گا. اس لیے مسئلے کے اعتبار سے چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے میں نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ اگر رہ جائے کسی وقت, جیسا کہ ہم یہ بات کہا کرتے ہیں کہ اگر نماز کھڑی ہو رہی, ایک آدمی نے سنت کی نیت باندھی ہوئی تھی اور سنتیں پڑھ رہا ہے اور بالکل وہ آخر میں تحیات میں پہنچ گیا کہ جماعت کھڑی ہو گئی, تو تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کے لیے اس کو چاہیے کہ اب تحیات پڑھ کر جلدی سے سلام پھیر کے نماز میں شامل ہو جائے تاکہ تکبیر تحریمہ مل جائے. اب یقیناً اس موقع پر درود شریف چھوڑنا پڑے گا, لیکن اس کو چھوڑنے سے نماز بہرحال ہو جائے گی اور تکبیر تحریمہ کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ موقع بھی ہے درود شریف پڑھنے کا, تو ایسا عادت نہیں بنانی چاہیے اس کی. کبھی اگر ایسا ہو جائے, بعض اوقات انسان کو بہت ہی سخت حاجت ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, تو بعض رعایت شریعت نے دی ہیں, جیسے آدمی جو ہے وہ نفلے پڑھ رہا ہے, سنتیں پڑھ رہا ہے, آخری رکا سنت موقع ہے وہ پڑھ رہا ہے, تو اس میں یا فرض پڑھ رہا ہے تو فرض کے اندر بھی یہ معاملہ, یہ بلکہ فرائض کا معاملہ ہے یہ, کہ اگر کوئی آدمی اپنے فرض پڑھ رہا ہے, جماعت سے نکل گئی نماز اور چار رکعت عصر کی مثلا پڑھنا چاہ رہا ہے یا عشاء کی پڑھنا چاہ رہا ہے, تو اب اس میں پہلی دو رکعتوں میں تو یقیناً سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ہے, لیکن بعد کی جو دو رکعتیں ہیں اس میں اگر آدمی کو بہت جلدی ہے, انتہائی ضرورت ہے, کہیں جانا ہے یا کوئی ایسی حاجت پیش آ گئی ہے, تو صرف تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر بھی رکوع کر سکتا ہے. درود شریف کا پڑھنا سنت ہے, واجب نہیں. تو بس موقعوں پر مسائل کے آنے سے سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس سے فائدہ بھی کبھی کبھی اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن کوئی آدمی اس کو عادت بنا لے یہ مناسب نہیں, کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہرحال اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے, لیکن یہ کہ کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کسی آدمی کو اچانک جو ہے وہ پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی یا پیشاب آ گیا, اب ایسی سختی ہے کہ اگر ہوگا تو بعض اوقات, تو ایسی صورت میں اپنی دو رکعت آخر کی مختصر کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آخری دو رکعتوں میں, یعنی اگر فرض پڑ رہا ہے اپنے الگ سے, تو اس میں آدمی صرف سورہ فاتحہ کے بجائے سبحان اللہ تین دفعہ کہہ دے اور رکوع کر لے. تو بہرحال یہ مسائل ہیں, اس وقت مسائل چھیڑنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جو سنت درجہ ہے نماز میں وہ اگر رہ جاتا تو نماز ہو جاتی ہے, البتہ جو واجب چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو سے نماز ہوگی, اور جو فرض چیزیں ہیں ان کو اگر آدمی ادا نہیں کرے گا, کوئی ایک فرض بھی رہ جائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو بہرحال درود شریف کے پڑھنے کے مواقع بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی میرا نام نامی تمہارے سامنے آئے تو اس کو چاہیے کہ میرا مجھ پر درود شریف پڑھے. اور بہت ہی بخیل آدمی ہے وہ, آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. تو اچھا اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ درود شریف پڑھے, لیکن کم از کم ایک موقع, یعنی پوری مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا, یعنی بعد نے لکھا کہ پوری عمر میں ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے, اور پھر بعد نے فرمایا کہ مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا جب بھی آپ کا نام آئے یہ ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف، یہ مختصر تھا، اگر اتنا بھی کہہ لے تو انشاءاللہ کافی ہے. تو بہرحال کوشش کریں. اسی طریقے سے ہم جب تحریر لکھتے ہیں، لکھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے. بعض اوقات اگر لکھنے کا موقع نہیں ہے، جگہ کم ہے، تو زبان سے کہہ دے کم از کم، یعنی ہم نے اگر محمد لکھا ہے تو زبان سے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے جو بات لکھنی وہ لکھ دیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لکھنے کو، لکھ کر ہم نے یعنی آپ پر درود بھیجا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب تک وہ کتاب موجود ہے اور وہ درود لکھا ہوا ہے اور جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو تو ہم جانتے ہیں، ہم جب تحیات پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم یہ پڑھتے ہیں تحیات میں، لیکن درود کا کیا مطلب ہے؟ جب یعنی یہ کہا کہ درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے اس کے جواب فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ آپ نے باقاعدہ درود سکھلایا صحابہ کرام کو. اور یاد رکھیے کہ سب سے افضل ترین درود یہی ہے. اس لیے نماز جو افضل ترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں درود ابراہیمی کو رکھا ہے. البتہ بعض روایات میں الفاظ میں صیغے اس کے علاوہ بھی ملتے ہیں، ان سے بھی آدمی درود پڑھ سکتا ہے، وہ بھی درود ابراہیمی کہلاتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اصل میں صلات کے دو معنی ہیں، صلات کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، صلات کے معنی رحمت کے بھی آتے ہیں. تو یہاں جب کہتے ہیں یصلون علی النبی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. چنانچہ جب اللہ اور اس کے فرشتے یہ عمل کرتے ہیں، تو اے لوگوں، جو عمل اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بعض اوقات اگرچہ جائز ہے کہ صلات کے ساتھ کوئی آدمی درود بھیجے، اور اگر کوئی ایسے درود پڑتا ہے جس میں صلات بھی ہے سلام بھی ہے، تو اور بھی زیادہ اچھی بات. صرف سلام کے طور پر بھی آدمی درود پڑھ سکتا ہے، اور ایسے سیغے سے ہی پڑھ سکتا ہے جس میں صرف صلات ہو، اور اگر دونوں چیزیں موجود ہوں کہ صلات بھی ہو سلام بھی ہو، جیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صلات بھی ہے سلام بھی ہے، یہ بھی درود شریف، تو وہ زیادہ افضل ترین ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید اللہ نے چاہا تو کل میں کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. ایک صاحب بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ تمام کو بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور جنہوں نے کہا ہے انہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائے. ہمارے نمازیوں میں جو بیمار ہیں، گھروں پر ہیں، نماز پڑھنے نہیں آ سکتے، بھائی اکبر صاحب ہیں، اور اسی طرح سے جناب عبدالغفور صاحب ہیں، وہی بیمار ہیں، اور بھی بہت سے نمازی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. بھائی عبدالغفور صاحب کا تو بائی پاس ہوا تھا، اس کے بعد سے انہیں نسیان کا مرض بھی لاحق ہو گیا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دیں. ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ آپ واقف ہیں، اپنے فضل خاص سے ساری بیماریوں کو دور فرما دیجئے، اور سب سے شفا عطا فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.